الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين. ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر, اور اس میں آپ نے ان کی زندگی کے کافی چیزیں دیکھی, کیسے وہ اسلام لے کر آئے اور اسلام لانے کے بعد ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنی زیادہ تقویت دی, فتوحات دیں, اسلام کا بول بالا ہوا دنیا میں, اور ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے اور طواف کرنے کے قابل ہوئے. میں نے آپ کو ان کی مختلف شادیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا, ان کی یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی وجہ سے, یا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ باتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے بعد قرآن کریم میں آیات اتار دیں ان کی بات کی تائید میں, جن میں چند ایک وہ ہیں کہ جیسے شراب کی حرمت تھی, یا منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بتانا تھا کہ ان کے اوپر آپ کبھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, یا بدر کے قیدیوں کے بارے میں, اسی طرح حجاب کے اوپر جو آیات تھیں. تو اس طرح مختلف مواقع پہ ان کی بات کی تائید میں, بے شک اللہ تعالیٰ کو تو سب علم پہلے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ اتارنی تھیں آیات, لیکن سمجھ لیں کہ ان کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کی موافقت کی, ٹھیک ہے. اور امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ 20 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر نے وہی بات کہی جو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دی. تو سبحان اللہ, اتنی ساری ان کی باتیں ہیں. ایک ان کے جیسے ایک بات آتی ہے ان کے بارے میں, یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں کسی کو دیا, اور پھر کچھ عرصے میں دیکھا کہ وہ شخص جو تھا وہ اس گھوڑے کی اچھی یعنی دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا. تو جب یہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ میں اسے گھوڑا واپس لے لیتا ہوں اس کو پیسے دے کے. اور یہ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے, اس لیے میں اس واقعے کو آپ لوگوں کے سامنے زیادہ رکھنا چاہتی ہوں. بعض دفعہ ہم کسی غریب مسکین کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ مس یوز کر رہا ہے. بعض دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اس کو یہ چیز دی, سن گاڑی دے دی تھی ہم نے اس کو, چلو تم چلاتے رہو, یا گھر دے دیا, یا وہ ہم نے اس کو بس دے دیا نا اس کو ملکیت, یا کوئی اور ایسی چیز دے دی, تو اس نے تو اتنی مس یوز کیا, اتنا اس کا حال برا کر دیا, اب میں نے جا کے دیکھا تو اس نے اتنا, تو اب ہم سوچتے ہیں اس سے واپس لے لیتے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کو خرید لیتا ہوں, لیکن خریدنے سے پہلے سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مشورہ کر لوں, پوچھ لوں اس کا سوال کہ کیا میں یہ لے سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کچھ صدقہ کر دو یا کچھ ہدیہ دے دو تو اس کو واپس لینا کیسے ہے, جیسے کتا اپنی قید چاٹ لے. تو یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا فقہی مسئلہ ہمیں اسے پتہ چلا. تو وہ صرف تحفے کا نہیں ہے, صدقہ آپ کسی کو کریں تب بھی آپ نے یہ نہیں کر سکتے کہ آج میں نے مثلا آپ نے کسی کو کوئی گولڈ کا سیٹ دے دیا, ٹھیک ہے, اب آپ نے سوچا یہ غریب ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہائے اتنی تو یہ سنبھال کے نہیں رکھ رہی, میری کام ہو میری تو اتنی اچھی چیز اس کو قدر ہی نہیں, میں اسے واپس خرید لیتی ہوں, یہ آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسرا, میں نے آپ کو ان کی اولاد کے بارے میں بتایا تھا, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عبداللہ بن عمر ان کی اولاد میں سب سے زیادہ جو فیمس ہوئے, مشہور ہوئے, ان کے بہت ساری احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. اور ان کے ایک بیٹے اور تھے, سالم بن عمر اور عبید اللہ بن عمر اور عاصم بن عمر. میں آپ کو خاص طور پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عاصم جو تھے, عاصم کا نام آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ان کے ایک بیٹے تھے, بعد میں ان کی بات بتاؤں گی. اور عبداللہ بن عمر کا اور سالم کا مقام تو یہ ہے کہ سلسلہ تو ذہب جو ہے, یعنی آپ ایسے سوچیں کہ حدیث کے اندر روایت کرنے میں چین ہے, تو جو گولڈن چین کہلاتی ہے, سبحان اللہ ان کی اولاد میں جو جس کو سمجھ لیں کہ سب سے اوتھینٹک حدیث سمجھا جاتا ہے نا, وہ ان کی اولاد میں سے ہیں دو سلسلوں سے. ایک سلسلہ ہے کہ امام مالک ان سے, انہوں نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے حدیث روایت کی ہو تو اس کو وہ بیسٹ سمجھتے ہیں, گولڈ چین سمجھتے ہیں. اور دوسرا تو عبداللہ بن عمر آ گئے اس میں بھی. اور دوسری زہری, انہوں نے سالم سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے, اور سالم بھی ان کے ہی بیٹے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹوں سے یعنی حدیث کی روایت ان کے بیٹوں سے آئی اور اس کو گولڈن چین سمجھا جاتا ہے. تو یہ آپ بات یاد رکھیے گا. اور ان کے جو بیٹے سالم تھے وہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ جب تک یہ کوئی بات کا فتویٰ نہیں دے دیتے تھے اس وقت تک کوئی بات مانی نہیں جاتی تھی. ان کے فتوے کو اتنا بڑا مانا جاتا تھا, انہیں اولاد میں بھی اتنا زیادہ ان کے مطلب. اور حضرت حفصہ کا تو آپ پتہ ہے کہ ام المومنین ہیں وہ. اور پھر ہمیں ان کے بارے میں, ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بدن پہ ایک قمیض ہے, تو ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ لباس نیا ہے یا دھویا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تو دھویا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی نئے لباس کی, کہ تو نئے کپڑے پہنے, عزت کی زندگی گزارے اور تجھے شہادت کی موت نصیب ہو. تو ان کو شہادت کی دعا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کا مقام دیکھیں کیسا ہے, سچائی میں کیسے تھے یہ, کتنا سچ بولنے والے تھے. کہ عبداللہ بن حشام سے روایت ہے کہ کہتے ہیں ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. حضرت عمر نے ان سے فرمایا, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی دیکھیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے, یعنی کتنے فرینڈلی تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایسے نہیں کہ ایک لیے دیے رہنا اور میں بہت بڑی چیز ہوں تو میں تو اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا, خاطر میں نہیں لاؤں گا, وہ نہیں چیز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. تو حضرت عمر نے ان سے کہا, یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, عمر اے عمر ایمان کی تکمیل تب ہوگی جب میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں. تو انہوں نے سوچا اچھا تو گھر والوں سے تو زیادہ محبوب ہیں, مال سے زیادہ محبوب ہیں, ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. یہ جیسے ہم بول دیتے ہیں, ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں, تم تو مجھے جان سے بھی پیاری ہو, آئے میری جان قربان ہے نا, اور میں تو اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں. یہ ہمارے صرف ڈائیلاگ ہوتے ہیں, وہ بھی ایسے کہہ سکتے تھے نا, بول دیتے کہ آپ تو مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. نہیں, گھر گئے سوچا اس کے اوپر, سوچ بچار گئی کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر چیز دے سکتا ہوں, کیا ان کا نفع نقصان مجھے ایس اس سے زیادہ عزیز ہے جو میرا نفع نقصان ہو, کیا ایسے ہے؟ پہلے سارے پلس مائنس کر کے خود دیکھے, پھر جا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. میں نے کہا ہمارے جیسے ہوں تو کہیں اسلام کی خاطر تو میں یہ کرنے کو تیار ہوں, وہ کرنے کو تیار ہوں, جانے تو ہم سارے دینے کو ہتیلی پہ رکھے ہوئے ہیں اور دینے کو تیار ہیں. لیکن جب واقعی وقت آئے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو جان دینے کو تیار ہیں. تو ان کی باتیں نہیں ہوتی تھی, ان کے واقعی ہی پھر وہ عمل بھی کر کے دکھاتے تھے, وہ واقعی پھر اس بات میں سچے ہوتے تھے. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو آپ نے حدیث پہلے بھی سنی بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ کے اور وہ حبشیوں کے کرتب دیکھ رہی تھیں, یہ سنی بھی ہے نا سب میں کہ مسجد نبوی میں کرتب کرتے ایکروبیٹس, مطلب آج بھی عرب لوگوں میں اس طرح تلواروں کے ساتھ وہ اس طرح کے کھیل کرتے ہیں نا. تو وہ دیکھ رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جا رہے تھے کہ اچھا بس یہ نہیں ابھی میں نے اور دیکھنا ہے. پھر اس میں اس واقعے میں یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے, اس واقعے میں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر تشریف لے آئے. جب حضرت عمر آئے تو جتنے وہاں پہ لوگ تھے سارے بھاگ گئے سوائے ان حبشیوں کے, سب بھاگ گئے چھوڑ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا تھا کہ اے عمر شیطان بھی تمہیں دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ لوگ اللہ معاف کرے ان کو, نہیں مطلب یہ کہ یعنی تمہارا تو اتنا روب ہے. اور اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی مہم سے واپس آئے تو ایک لونڈی آئی, حبشی لونڈی تھی, تو اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی تھی, منت مانی تھی کہ آپ خیریت سے واپس لوٹ آئیں تو میں آپ کے سامنے شعر پڑھوں گی, جس کو کہیں گے گانا گاؤں گی دف کے اوپر اور دف بجاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے نظر مانی بھی ایسی تو ٹھیک ہے, تو تم کر سکتی ہو. تو وہ بیٹھ گئی اور وہ دف بجانے لگی. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ گاتی رہی, اور پھر حضرت علی آئے تو وہ بھی گاتی رہی. جس وقت حضرت عمر تشریف لائے تو اس نے فوراً دف لے کے تو اپنے نیچے چھپا لی, بند کر دیا گانا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے. اور دیکھیں, اور کوئی بھی آیا تو اس کے اوپر نہیں کوئی بھی ڈرا, لیکن ان کے آنے کے اوپر کتنے وہ خوف زدہ ہو گئے, کیونکہ اتنا زیادہ روب اور دبدبہ تھا. یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ بدر میں بھی نا, آپ کو شاید یہ بات کا علم نہ ہو کہ قریش کے ہر قبیلے سے لوگ آئے تھے جنگ لڑنے کے لیے, لیکن بنو عدی سے ایک بندہ بھی نہیں آیا. بنو عدی کس کا قبیلہ ہے؟ عمر. ایک بندہ بھی نہیں آیا, صرف ان کے جلال کی وجہ سے, ان کے روب کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا تنسانا یا اخی فی دعائی کا, اے ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولا, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا. تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ میرے لیے محبوب یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یا اخی کہہ کے پکارا, اے میرے بھائی. اتنی زیادہ ظاہرہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور بدر کے قیدیوں میں ایک قیدی سہیل بن عمر قید ہو کے آیا تھا, جو بہت بڑا خطیب تھا. سہیل بن عمر کا نام آپ نے کہیں اور سنا ہے نا؟ کون تھا؟ سنا تو ہے لیکن. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت اچھا. ابو جندل کے فادر کا نام تھا. یہ آپ کو پتا ہے حدیبیہ میں یہی آیا تھا آگے, اور یہ بہت بڑا خطیب تھا. دیکھیں اس کورس میں نا سب سے زیادہ چیلنجنگ جو بات ہوگی نا, وہ آپ کے لیے ناموں کو یاد رکھنا ہے. کیونکہ نام یاد رکھیں گے نا تو پھر اس سے آپ کو پتا چلے گا کنیکشن, کہ کس کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا لینیج کا, ان لوگوں کو بہت علم تھا, انصاب یعنی نسب کا, کہ کون کس کے کا بیٹا, کس کا بھائی, کس کا کیا, قبیلوں کا, اس چیز کا ان کو بہت علم تھا. تو اس کی وجہ سے وہ جان لیتے تھے کس کی کس کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے. اگر ہم بھی صحیح سے اس صحابہ کی ساری سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پڑھنا چاہتے نا صحیح سے, تو ہمیں یہ نام ازبر یاد ہونے چاہیے. پھر ہمارے ایک دم ذہن میں کلک کرے گا کہ اچھا یہ تو یہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی قید ہو کے آیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بری بری باتیں کیا کرتا تھا. تو حضرت عمر تو آپ کو پتا ہے کہ کہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے ایسی بات. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے, میں اس کے دانت توڑ دوں, کیونکہ یہ ایک اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا, تو اس کے دانت توڑ دوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ تم ایسا نہیں کرو, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے, حالانکہ میں اس کا نبی ہوں. اتنی عاجزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ اس بندے نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی لوگوں کو بھڑکانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, لیکن فرمایا کہ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر. ہمیں بدلہ لیتے ہوئے کبھی ڈر لگتا ہے کہ یہ ایسے کرتا تو میں بھی اس کو ڈبل ٹرپل سناؤں گی اور دکھاؤں گی اس کو, کیونکہ اس نے بھی تو میرے ساتھ کیا, تو ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں نا. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹیفیکیشن نہیں دی کہ وہ بھی کرتا ہے, ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ اس کے دانت توڑو, آپ قتل کرنے کو تو نہیں کہہ رہے تھے. اور پھر فرمایا ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے, اور واقعی وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے تو یہ کھڑے ہو کے لوگوں کو سمجھاتے تھے اور ایسی تقریر کرتے تھے کہ پھر ان کے سمجھانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ واپس دین پہ قائم ہو گئے. سبحان اللہ. ان کو خیبر میں ایک زمین ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ زمین مجھے ملی ہے, میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس ساری زمین کو نہ دو, تم ایسا کرو ملکیت اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار کو صدقہ کرتے رہو. یعنی اب یہ وقف ہو گئی. اور فرمایا کہ مجھے ایسا مال کبھی نہ پہلے ملا تھا نہ میرے پاس اس وقت کوئی ایسا مال ہے, जब इंसान के पास ना हो तो फिर तो आ जाए तो फिर कितना ज्यादा फिर नहीं दिल चाहता देने का ना। अगर बहुत कुछ है फिर कुछ आ जाए तो फिर बंदा कहता है कि हाँ दे दूं, लेकिन अगर आपके पास वो कुछ है नहीं वैसा और पहली दफा आपको फर्स्ट टाइम कोई चीज मिल रही है तो आप कहते हैं कि मैं क्यों दूं। तो फरमाया कि मैम मेरे पास पहले कभी था ना, अब है, लेकिन मैं अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने वक्फ कर दी थी ये जमीन, यानी अब वो जमीन ना तो कभी की विरासत में किसी को मिल सकती थी, ना ही बेची जा सकती थी, कुछ नहीं की जा सकती, ना इनके यूज में आ सकती। तो एक तरह से मतलब ये वक्फ कर दी ना, अब उनकी नहीं है ये। तो सुभान अल्लाह। फिर मैं आपको इनका ये वाकया जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तरे मर्ग पे थे उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत कोशिश की कि आके नमाज पढ़ाएं, लेकिन आपकी हिम्मत जब नहीं हुई तो लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तलाश करने के लिए निकले। ठीक है, तो वो जब नहीं मिले तो किसी ने आके उमर से कहा कि आप पढ़ा दें नमाज। अब वो खड़े हो गए, उन्होंने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी और उनकी आवाज़ तो आपको पता है बहुत बुलंद थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनकी आवाज़ सुनाई दी तो आपने फरमाया कि अबू बकर कहाँ है, अल्लाह और उसका रसूल अबू बकर के अलावा किसी पर राजी नहीं है। जब नमाज ख़त्म हुई और हज़रत उमर को यह पता चला तो वो जिसने कहा था अब्दुल्ला बिन जमा उससे जाके गुस्से हुए कि मैंने समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं नमाज पढ़ाऊँ और तुमने खुद ही से कह दिया। उसने कहा आगे से कि अबू बकर सिद्दीक के बाद तो हम आपको ही समझते हैं कि आप ही हैं जो इस काबिल हैं कि आप यहाँ पे खड़े हों इस मुसल्ले पे। यानी लोगों को भी पता था कि सबसे नंबर वन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इससे भी इनकी फजीलत पता चलती है और ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इन्होंने एक दफ़ा नमाज पढ़ाई है, उसके बाद तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए थे। और फिर इनके बारे में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलंद दर्जे वालों में वो लोग इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम आसमान के सितारे देखते हो जगमगाते हुए देखते हो। बुलंद दर्जे वालों को लोग ऐसे देखेंगे जन्नत में ना जैसे आप आसमान पे सितारे जगमगाते देखते हैं। और बेशक अबू बकर और उमर इन बुलंद दर्जे वालों पर फायज लोगों में से हैं, बल्कि उनसे भी बेहतर हैं। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ये फरमाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने उमर की जुबान और दिल पर हक को जारी कर दिया। और ये फरमाया जब भी कभी लोगों को कोई मामला पेश आया तो लोगों ने इस मामले के हल में कुछ कहा और उमर ने भी कुछ कहा तो कुरान उसकी ताईद में नाजिल हुआ उमर की। और आप ये देखें कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो थे कि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया, ये एक थोड़ी लंबी हदीस है मगर इनका मकाम उससे आपको पता चलेगा, कि एक चरवाहा अपनी बकरियों में मौजूद था, भेड़िए ने उस पर हमला किया और एक बकरी पकड़ ली। चरवाहे ने भेड़िए से अपनी बकरी का मुतालबा किया तो भेड़िए ने चरवाहे की तरफ देखकर कहा उस दिन क्या करोगे जब कोई दरिंदा बकरियों पर हमला आवर होगा और मेरे अलावा कोई उनका निगरान नहीं होगा, यानी कुर्बे कयामत में। उधर एक आदमी गाय को हांक कर ले जा रहा था, उस पर बोझ लाद रखा था। गाय ने उस आदमी की तरफ देखा और उससे कहा मुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया बल्कि मुझे तो जमीन में हल चलाने के लिए पैदा किया गया। लोगों ने गाय को बातें करते हुए सुना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस तो ताज्जुब से सुभान अल्लाह कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी वहां पे अबू बकर और उमर नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अबू बकर और उमर इस पर ईमान रखते हैं। उन्होंने सोचा जानवर कैसे बोल सकते हैं, तो आप सल्लम ने उनके सुबहान अल्लाह कहने पे क्योंकि वो इतने हैरान हो रहे हैं कि अच्छा एक ऐसा भी वक्त आएगा कि भेड़िया बोलेगा और ऐसा भी वक्त आएगा कि इस तरह गाय बोलेगी कि मैं इसलिए तो नहीं बनाई गई कि मेरे पर सवारी करो। मतलब उनको जरा हैरत हुई ना, तो उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह। तो आप सल्लम ने फरमाया मैं अबू बकर और उमर इस चीज पर ईमान रखते, यानी आप सल्लम को कितना कॉन्फिडेंस था कि ये ईमान रखते हैं चाहे वो यहाँ पे मौजूद नहीं है कुछ कहने के लिए, तब भी वो इस चीज पे ईमान रखते हैं। और जैसे मैंने ये आपको बात पहले भी बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा शफीक अबू बकर सिद्दीक है और सबसे ज्यादा दीन में सख्त उमर है। दीन में सबसे ज्यादा यस, यानी दीन के अहकामात को नाफिज करने में। और ये भी फरमाया कि अबू बकर और उमर मेरे लिए कान और आंख है, इतना ज्यादा इनका मकाम है। تو یعنی یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اتنی ساری باتیں حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں جو ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے اور بلکہ دوسرے صحابہ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے. اور آپ دیکھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعے میں کہ اس وقت بھی ان کی حالت کیا ہو گئی تھی, یہ کتنے جذباتی ہو گئے تھے. انہوں نے تلوار نکال لی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جو کہے گا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا, اتنے زیادہ جذبات میں آ گئے تھے. تو یہ بھی ان کی ایک محبت کی بات تھی, علامت تھی. اور جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بتا دیا, پھر کہ جب آیت کی تلاوت کر دی اور بتا دیا تو اس وقت کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور وہیں پہ گر گئے تھے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت بھی جب ڈسپیوٹ, ایک طرح سے ڈسپیوٹ ہو گیا تھا جب انصار نے کہا کہ ہم خلافت کے لائق ہیں اور ہم وزیر ہونے چاہیے, آپ چلے خلیفہ آپ میں سے ہو جائے لیکن وزیر ہم میں سے ہو, تب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آگے بڑھے تھے اور انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمر بھی ہے ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کے ہاتھ پہ بیعت ہونی چاہیے. ایک واقعہ بس آپ کے سامنے رکھوں گی جو کہ جسے آپ کو تھوڑا سا یہ اندازہ ہوگا کہ خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی لیکن یہ ان کے ساتھ ساتھ کیسے لگے ہوئے تھے تھرو آؤٹ. ایک تو آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کو مدون کرنے میں, کمپائل کرنے میں, ایک جگہ لانے میں, میں نے آپ کو بتایا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رول ادا کیا تھا, اور اس میں بھی کس کا مشورہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا. تو واقعہ یوں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اقرا بن حابس اور عائنہ بن حسن یہ اپنی قوم کے سردار تھے. یہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک زمین ہے وہ ایسے ہی بنجر پڑی ہوئی ہے, تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ ہمیں وہ زمین دے دیں, ہم اس میں کچھ کھیتی باڑی کریں اور ایسے کریں تو ذرا نفع مند ہو جائے وہ. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہم دے دیں اس طرح. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہاں دے دیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منظوری دے دی اور ایک تحریر لکھ دی جس پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی اس میں جہاں ڈالی جائے, ٹھیک ہے. اور عمر اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے, تو وہ جو دونوں سردار تھے وہ حضرت عمر کے پاس گئے کہ جا کے ان سے بھی ذرا گواہی لکھوا لی جائے اور یہ زمین ہماری ہو گئی. جب وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے اونٹ کو تیل لگا رہے تھے. دونوں نے کہا اے عمر, آپ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاہدے کا گواہ مقرر کیا ہے, اب یہ معاہدہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں, آپ خود پڑھ لیں گے. انہوں نے کہا تم دیکھ رہے ہو میں مصروف ہوں, تم چاہو تو پڑھ کے سنا دو یا انتظار کرو میں فارغ ہو کے پڑھوں گا. کہنے لگے ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ معاہدہ سنایا گیا تو وہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے تھوک لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیا. وہ چیخنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اس کو مٹا رہے ہیں کیوں؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ یا زکوٰۃ یا ایسی چیزیں دیتے تھے تالیف قلب کے لیے کیونکہ اسلام کمزور تھا. اب ہمارے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے بانٹنے لگے, اللہ نے اسلام کو طاقت اور عزت دے دی ہے, اس لیے تم واپس جاؤ اپنی محنت کرو اور اب اللہ کے دین کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح سے دیں. اور پھر وہ دونوں حیران اور پریشان حالت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب دیکھیں اتنا سویٹ جواب ہے, کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو وہی خلیفہ ہوں گے. دیکھیں واٹ اے کائنڈ پرسن, کوئی انا نہیں, خلیفہ ہے آخر کہ وہ اچھا اب اس کی یہ ضرورت ہے کہ میرا حکم کو وہ آگے سے کہے گی, چاہے اپنا ہمارا تو کچھ غلط بھی بات ہو نا پھر بھی نہیں برداشت ہم کر سکتے, ایون اپنے بچوں سے نہیں برداشت کر سکتے کہ کوئی یہ بات کہہ دے, ہم کوئی کیسے کہہ دے کہ میرے حکم کو ٹالا جائے. تو اس دوران حضرت عمر بھی وہاں تشریف لے آئے, وہ غصے میں تھے اور آتے ہی پتہ ہے کیا پوچھا ہے, کہتے ہیں آپ بتائیں یہ جو زمین آپ نے ان کو دے دی ہے یہ آپ کی تھی یا مسلمانوں کی تھی؟ کہتے ہیں مسلمانوں کی. تو پھر فرمایا تو پھر آپ نے یہ زمین ان کو کیسے دے دی؟ تو فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے صحابہ ان سے پوچھا تھا، ان سے مشورہ کیا، ان کا سب کا مشورہ تھا تو میں نے دے دی۔ تو فرمایا کہ چند لوگ راضی ہو بھی گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے مسلمان راضی ہوں اس پہ۔ جب یہ سارے مسلمانوں کی زمین تھی تو پھر آپ نے کیسے دے دی؟ اور آج ہمارے خزانوں کو دیکھیں، سبحان اللہ، کوئی سوچتا ہے کہ یہ قوم کا خزانہ ہے؟ سب لٹ جاتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ یہ، اس میں تو سب کا حق ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتے ہیں، عمر، میں تو اس وقت ہی تم سے کہا تھا کہ اس خلافت کے لیے تم میرے سے زیادہ لائق ہو، لیکن تم نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا۔ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں اتنی عاجزی، اتنی عاجزی۔ تو یعنی یہ اتنا اسٹریٹ رکھنے والے تھے کہ یہ ہر چیز کے اندر، یعنی ان کو یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہ یہ ذرا سا ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی نا کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا، اس کو اچھے وزیر دے دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھی جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں نا، وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ نیک ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، کوئی بھی حکمران ہے یا کوئی بھی کسی کرسی پہ بیٹھا تھا نا، اس کو سب سے زیادہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس مشورہ دینے والے وہ نیک اور اچھے سچے لوگ، یہ نہیں کہ اس کو چڑھاتے رہیں چڑھاتے رہیں، تو سب سے اچھا، اور اسے خوش آمدے اتنی کریں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے میں تو کوئی چیز بن گیا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ تو کتنے لوگ ہیں، آپ تو فکر ہی نہ کریں، آپ تو ایسے، آپ تو ایسے۔ اس میں کسی کی بھلائی نہیں ہوتی، یہ اس کی خرابی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، جس کو ہم چمچے کہتے ہیں نا، چمچہ گیری زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ میرے گرد ایسے ہی لوگ ہوں۔ جبکہ حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ کوئی ہو جو میری خرابیاں مجھے بتائے۔ آج کس کے پاس حوصلہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ کوئی ہو جو مجھے میری خرابیاں بتائے؟ اسی لیے ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرنا بند کر دی، تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں نہیں نصیحت کرتے؟ کہتے اب لوگ نصیحت سننا نہیں چاہتے۔ اور وہ اس زمانے میں یہ حال ہو گیا تھا، اب تو بالکل ہی نہیں، کوئی کسی کو آپ نصیحت کر کے دیکھیں چلا جاتے ہیں آپ، پھر سلامت وہاں سے نکل جائیں تو پھر تو دیکھیں، وہ تو آپ کو الٹا اتنا سنا دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ آئندہ کے لیے نصیحت تو میں بند ہی کر دوں۔ اس لیے دیکھیں کہ وقت، وہ کیسے لوگ تھے، اس لیے کیونکہ ان کو اپنی برائیوں کو جاننے کا شوق تھا کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ آج ہمیں اصلاح کرنے کا شوق تھوڑا ہی ہے، آج ہم سننا نہیں چاہتے کہ میرے اندر کوئی برائی ہے، ہم آئینہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، میں پرفیکٹ ہوں بس، مجھے کوئی بتائے ہی نہ کہ میرے اندر کیا برائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حوصلہ انہی لوگوں کے اندر تھا، پھر یہ وہ اس طرح سوچتے تھے اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو یعنی پیش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی بتائے، کوئی ہمیں سمجھائے، کوئی ہمیں ہماری اصلاح کے لیے کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اور ان کے بارے میں ایک یہ بھی بات آتی ہے، ساری ان کی باتیں سبحان اللہ بہت ہی پیاری باتیں ہیں، کہ جب یہ خلیفہ بن گئے تھے تو ابو بکر صدیق سے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں کس کو خلیفہ بناؤں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پہلے پوچھا، تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے کیا ان کے بارے میں ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنے قابل ہیں لیکن ذرا اسٹرکٹ ہیں، سخت ہیں ذرا۔ اچھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہی کیا فرمایا کہ یہ سخت ہیں لیکن جب خلافت کا بار ان کے اوپر آ جائے گا نا تو نرم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہماری سختی تو اور زیادہ ہو جائے کہ آج تو مجھے کرسی مل گئی، اب تو کسی کو خاطر میں ہی نہ لاؤں۔ وہ کہتے ہیں جب خلافت آئے گی تو یہ نرم ہو جائیں گے، اور واقعی وہی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، ان کو میں کیا خلیفہ بنا دوں، تو سبحان اللہ نے کیا بات کی، تو ساری باتیں میں سوچتی جا رہی تھی کہ کیا ان کے اوپینینس تھے ان کے بارے میں، فرمایا ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے۔ ہمارا ظاہر ہمارے باطن سے زیادہ اچھا ہوتا، ہم ظاہر میں اچھے ہیں، ہم باطن میں نہیں اچھے ہوتے، وہ باطن میں کہتے زیادہ اچھے ہیں۔ کتنی بڑی کوالٹی ہے یہ۔ پھر ایک اور صحابی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اتنے سخت ہیں، اگر وہ ابھی اتنی سختیاں کرتے ہیں تو بعد میں کیا کریں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کس کو ہمارے اوپر بنا کے آئے ہیں خلیفہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہ میں اس کو خلیفہ بنا کے آیا ہوں جو لوگوں میں بہترین آدمی تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر. اسی لیے جب خلیفہ بنے تو سبحان اللہ اللہ اکبر, جب رات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو صبح کوئی ان کو بطور خلیفہ نامزد کر دیا گیا, تو پتہ کیا پہلی بات, کیا پہلی دعا کی, اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے. سبحان اللہ, جو سخت ہوتا ہے نا وہ آج مانتا کہاں ہے کہ میں سخت ہوں, کہتے ہیں میں کمزور ہوں, اے اللہ مجھے طاقت دے دے. اور کہتے ہیں سبحان اللہ, یہ بات تو میں پڑھ کے بھی اتنی حیران ہوں, کہتے ہیں میں بخیل ہوں اللہ مجھے سخی کر دے. یہ بخیل ہے جو تبوک میں اپنا آدھا مال لے کر آ گئے تھے, جو خیبر کی زمین, کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا مال نہیں ملا تھا اور وہ اللہ کے راستے میں دے دی, وقف کر دی. اللہ اکبر. پھر خطبہ دیا, لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا بتایا, پھر بتایا کہ وہ دونوں ہستیاں مجھ سے راضی تھیں جس وقت کے وہ دنیا سے گئے, اور مجھے تمہارا خلیفہ بنایا, جان لو کہ میری شدت اور سختی میں نرمی آ چکی ہے. ہاں جو ظالم ہوگا اور جو زیادتی کرنے والے ہوں گے ان پہ میں ضرور سختی کروں گا, اگر میں نے کسی کو کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے پایا تو اسے اپنے ظلم اور زیادتی کا حساب دینا ہوگا. جان لو یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نہیں چلے گا, بلکہ جو کمزور ہے طاقتور سے اس کا حق لے کر دوں گا. جان لو کہ میں پاک دامن اور کمزور افراد کے سامنے خود کو نیچا کروں گا. لوگو اگر تم مجھ میں کوئی کمی یا کوتاہی دیکھو تو میری پکڑ کر سکتے ہو, میں تمہارے خراج اور غنیمت کے اموال صرف اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. تم اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے ہاتھوں ایک درہم بھی غلط جگہ خرچ نہ ہونے پائے. لوگوں کو کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. میں تمہارے عطیات اور تنخواہوں میں اضافہ کرتا رہوں گا, تمہاری سرحدوں کی حفاظت کروں گا, میں کوئی ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جس کے باعث تم میں سے کسی کا نقصان ہو. میں بہت لمبے عرصے کے لیے سرحدوں پر کسی فوجی کی ڈیوٹی نہیں لگاؤں گا. یہ انہوں نے پہلا خطبہ دیا. اور ان کے وقت کے اندر ایسا بھی ایک زمانہ آیا تھا کہ جب قحط پڑ گیا تھا, ان کی خلافت 10 سال تک رہی تھی, 10 سال. اور میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی کہ انہوں نے کہاں کہاں کی فتوحات کی, لیکن ان کی خلافت 10 سال رہی, اور اس کے اندر ایک ٹائم پہ جب قحط آ گیا تھا تو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتے تھے, پھر گھر تشریف لے آتے اور رات گئے تک نوافل کی ادائیگی کرتے, اور اللہ تعالیٰ کے آگے گریا و زاری میں مصروف رہتے. آپ اپنی دعا میں فرماتے, اے اللہ میرے دور میں تو امت محمدیہ کو ہلاک نہ کرنا, اے اللہ ہمیں قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا, ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے. اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ اتنا زیادہ قحط تھا, جس کو کہتے ہیں اس کو, اس سال کو عام اور رمادہ, عام سال اور رمادہ یعنی خاک اڑنے کا سال, خاک اڑ رہی تھی یعنی اتنی زیادہ بھوک ہو گئی تھی, ہوا چلتی تھی ہر طرف خاک اڑتی تھی. تو اس وقت انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں گھی دودھ گوشت میں استعمال نہیں کروں گا جب تک لوگ پہلی جیسی زندگی پہ نہ لوٹ آئیں. ایک دفعہ بازار میں گھی بکرا تھا اور دودھ کا کٹورا تھا, تو ایک ان کا خادم جا کے یہ چیزیں 40 درہم میں خود خرید کے لے آیا کہ میں ان کو دوں گا. تو لا کے ان کو دیں تو عرض کیا, امیر المومنین اللہ نے آپ کی قسم پوری فرما دی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, ہم نے آپ کے لیے یہ اشیاء خریدی ہیں بازار سے. تو فرمانے لگے تم نے میرے لیے اتنے مہنگے داموں یہ چیزیں کیوں خریدی, جاؤ انہیں جا کے صدقہ کرو, میں کھانے میں اسراف ہرگز پسند نہیں کرتا. جب یہ آ گئی تھی چیزیں تب بھی یہ حال تھا. اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مہنگائی ہو گئی, خاص طور پہ گھی بہت مہنگا ہو گیا, تو پھر انہوں نے گھی کھانا بند کر دیا. جب گھی کھانا بند کر دیا تو اس کے نتیجے میں ان کا پیٹ خراب ہو گیا. ایک دن پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آنے لگی, تو کہنے لگے تم گڑ گڑ کرو یا خاموش رہو, تم گھی مانگتے ہو, اللہ کی قسم جب تک میری ساری رایا گھی نہ کھا لے میں تمہیں نہیں دوں گا. دیکھیں سبحان اللہ, عبد الرحمن بن عوف جو تھے آپ کی یہ بات سن کے وہاں سے نکلے اور روتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے اے عمر تمہارے بعد لوگ برباد ہو جائیں گے, لوگ کیسے یہ اتنا سٹینڈرڈ کیسے اٹین کریں گے, تمہارے بعد لوگ کیسے اس تک پہنچیں گے, تم تو لوگوں کو اپنے بعد مشکل میں ڈال رہے ہو. تو اتنے وہ تھے عاجز مزاج اور اتنے زہد اور تقویٰ والے, اتنی سادہ زندگی تھی کہ سبحان اللہ کہیں پہ بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ, میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اس فتح کے بارے میں بھی, کہ جب ایران کا سپہ سالار آیا تھا ہرمزان, تو وہ آیا اور اس نے کہا کوئی بہت بڑا خلیفہ, اتنا بڑا, پتہ ہے آپ کی ان کی 3 کانٹیننٹس میں حکومت چلی گئی تھی مسلمانوں کی, تو انشاءاللہ فتوحات کی نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. لیکن اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے خلیفہ. اب ان کے دماغ میں کیا ہے, ایران میں اتنے بڑے بڑے پیلسز اور کیا کیا ان کی چیزیں, دنیا کی سپر پاور تھی. اب وہ پتہ, ایران اور روم فتح ہوئے تھے حضرت عمر کے زمانے, 2 سپر پاورز. تو اس نے سوچا کہ ان کا محل کہاں ہوگا, تو محل تو کوئی نظر نہیں آیا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ خلیفہ کہاں ملیں گے, انہوں نے کہا وہ جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا نا, وہ ہے خلیفہ, اپنی جوتے اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے اور لیٹے ہوئے. اس نے کہا ان کے پہرے دار کہاں ہیں, کوئی پہرے دار نہیں, کوئی باڈی گارڈ نہیں, کوئی پنکھا چلنے والے نہیں. اس نے کہا کہ یہ خلیفہ اور انصاف کرتے ہیں نا, اس لیے امن سے سو رہے ہیں, ان کو کسی کا دینا نہیں ہے, ان کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. اللہ اکبر, مطلب ان کی جو خلافت کا دور ہے اس کے بارے میں بہت ساری واقعات آتے ہیں. اور انہوں نے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیت المال سے کچھ بھی یہ شروع میں نہیں لیتے تھے, بالکل بھی کچھ نہیں لیتے تھے, حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی تھی کہ فاقوں پہ نوبت چلی گئی. جب فاقوں پہ نوبت چلی گئی تو پھر لوگوں نے سوچا کہ ان کے لیے, جب پتہ چلا کہ ایسے ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, تو صحابہ نے سوچا کہ ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ جو اس سے ان کا گزارا ہو سکے. تب بھی منیمم بالکل اپنے گزارے کے لیے رکھا, جس سے بس مشکل سے گزارا ہو پائے. لیکن جب فتوحات ہو گئیں, جب اتنا کچھ آسانیاں ہو گئیں, اسلام کہاں کہاں تک پھیل گیا اور کیا کیا خزانے آئے, یعنی کئی جگہ پہ تو یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سونے کا گھوڑا, پورا سونے کا بنا ہوا وہ گھوڑا تھا اور اس کے اوپر جیولز تھے, روبیز, ڈائمنڈز وہ تھے, وہ آ گیا. جب یہ فارس فتح ہوا تو وہاں کے اتنے قیمتی قالین آ گئے, وہاں کی تو ان کے تاج اور ان کے جواہرات اور ان کی جو چیزیں تھیں, ظاہر ہے وہ مال غنیمت کی آتی تھیں, ایسے نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ رہا نہیں. جب اتنی کشائش ہو گئی نا, تو پھر صحابہ نے سوچا کہ اب چونکہ اتنا اچھا مطلب سب کچھ ہو گیا ہے, تو ان کا بھی ذرا وظیفے میں اضافہ ہونا چاہیے, اچھا کچھ پہنیں, اچھا کچھ کھائیں. آخر وفود آتے ہیں یہاں پہ, تو کیا کہیں گے وہ کہ کیسے ان کے خلیفہ ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا, لیکن اب مسئلہ, اللہ اکبر, میں سے سوچی مسئلہ یہ تھا کہ ان, مسئلہ پتہ کیا تھا کہ ان کو کون جا کے یہ کہے. مطلب مجھے ایسے لگتا ہے آؤٹ آف دس ورلڈ باتیں, کیونکہ ہم نے نہ تو کبھی دیکھی نہ یہ سنی کہیں کسی بھی جگہ پہ. مسلمانوں کا ماضی اتنا شاندار تھا, ہم نے گنوا دیا, ہم نے گنوا دیا. دیکھیں, اب آپ دیکھیں, ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس ماضی کے بارے میں ایٹ لیسٹ جانے تو صحیح. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. امام مالک فرماتے تھے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو, شیخائن ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ, ان کے بارے میں ایسے بتاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں, ان کی محبت ان کے دلوں میں ایسی ڈالتے تھے. تو ہم تو ان کو ہی بھول گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ لوگ ہیں کون اور کیسے تھے. اکا دکا کوئی واقعہ, کوئی مشہور واقعہ تو وہ پتہ ہے, بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتہ. تو ان کا یہ پرابلم نہیں تھا کہ اچھا ان کی تنخواہ کیسے بڑھائیں, ان کا یہ پرابلم تھا ان کو جگہ کہے گا کون, جو کہے گا اس کی شامت. تو انہوں نے دیکھا, تو انہوں نے سوچا کہ حضرت افسہ سے جا کے کہتے ہیں, بیٹی ہیں تو ظاہر ہے وہ جا کے کہیں گی تو کچھ نہیں کہیں گے. اور پھر ام المومنین بھی تھیں, تو وہ ان کی خدمت میں گیا اور ان سے کہا کہ آپ جا کے ان سے کہیں, لیکن یہ نہ بتانا کہ ہم نے کہا. تو وہ گئیں حضرت حفصہ, جب حضرت عمر کے پاس گئیں اور ان سے اس بات کا تذکرہ کیا, تو چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہو گئے اور پوچھا کہ کس نے تمہیں یہ کہا ہے. انہوں نے عرض کیا, آپ کی رائے پہلے معلوم ہو جائے, اگر آپ مانتے ہیں تو پھر میں ان کے نام بتاؤں گی ورنہ نہیں. حضرت عمر نے فرمایا, مجھے ان کے نام بتاؤ میں, تاکہ ان کو ایسی سزا دوں کہ پھر ان کو پتا چلے. اے حفظہ تمہیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا کھانا کھاتے تھے؟ یعنی کبھی انہوں نے وہ روٹی نہیں کھائی جو چھنے ہوئے آٹے کی ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دس دن مسلسل کبھی ایسا کھانا ان کو ملا ہو، یا ایک دن میں دو دفعہ کھانا کھایا، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا. اور اے حفظہ تم تو گھر والی تھی، تمہیں پتا ہے کہ تم ان کے لیے جب بستر بچھاتی تھی تو وہ ایک ٹاٹ سا بچھا دیتی تھی، اور ایک دن تم نے اس کو دوہرا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے تھے، تو فرمایا حفظہ اب اس کو دوہرا نہ کرنا. اور ایک دن تم نے ان کے لیے کھانا رکھ دیا تھا تو ایسی میز کے اوپر جو ایک بالش کے قریب اونچی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس پہ کھانا نہیں کھاؤں گا. تو وہ تو ایسے تھے، اور ان کے پاس ایک موٹا سا کپڑا تھا گرمی میں جو اس کو پہنا کرتے تھے، اور ایک کپڑا تھا جس کو زمین پہ بچھا لیتے تھے، اسی کے اوپر بیٹھتے تھے، اسی کو رات کو بستر بنا لیتے تھے. تو فرمایا کہ میں بھی ان کا اتباع کروں گا. پھر رونے لگے، اور حضرت حفصہ بھی رونے لگی. تو فرمایا کہ میری مثال اور میرے دو ساتھیوں کی مثال ایسے ہے کہ وہ تو ایک راستے پر چلے اور ایک ان میں سے جا کے منزل مقصود پہ پہنچ گیا، پھر دوسرا چلا اور وہ بھی منزل مقصود پہ پہنچ گیا، اور مجھے بھی ان کے راستے پہ ہی چلنا اور اسی منزل پہ پہنچنا. سبحان اللہ. اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، گشت کرتے تھے، اپنی رایا کے حال پوچھتے تھے، دیکھتے تھے کہ میرے کوئی ایسا ہے تو نہیں کہ جو ضرورت مند ہو تو میں اس کی کوئی ضرورت پوری کروں کوئی. تو ایک دفعہ اپنے غلام کے ساتھ رات کے وقت جا رہے تھے. اب سوچیں، صبح کے وقت حکومت کی ذمہ داریاں پوری کرنی اور رات کے وقت گشت کرنا. تو ہرا کی طرف جا رہے تھے کہ ایک جگہ پہ آگ جلتی بھی نظر آئی، تو سوچا کہ شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہرا ہوا ہے. تو کہتے ہیں چلو جا کے ان کی خبر لیتے ہیں، رات کو ان کی حفاظت کا انتظام کریں. وہاں پہنچے تو دیکھا ہے کہ چند بچے ہیں جو رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں، اور ایک عورت ہے اس نے ایک دیچ کی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر چمچ چلا رہی ہے. تو اسے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، سلام کیا قریب جا کے پوچھا. عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کے رو رہے ہیں. تو پوچھا کہ اس دیچکی میں کیا؟ اس نے کہا پانی بھر کے اور میں اس کو بس چلا رہی ہوں ان کو بہلانے کے لیے تاکہ ان کو ذرا تسلی ہو جائے اور یہ سو جائیں. اور پھر آگے سے کہنے لگی امیر المومنین اور میرا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا. اللہ اکبر کہ میری اس تنگی کی انہوں نے خبر نہیں لی. تو حضرت عمر رونے لگے، فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں. تو آگے سے کہنے لگی وہ ہمارا امیر بنا ہوا ہے اور ہمارے حال کی اس کو خبر نہیں ہے. تو جو غلام اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر گئے، بیت المال میں ایک بوری لی، کچھ آٹا، کھجوریں، چربی، کچھ کپڑے، کچھ درہم اس میں ڈالے، اور اسلم سے کہا کہ اس بوری کو میری کمر پہ رکھ دو. تو اسلم نے کہا کہ میں لے کے چلتا ہوں، میں آپ کا غلام. فرمانے لگے یہ بتاؤ قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آج تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اللہ اکبر. تو پھر کہتے ہیں غلام کہ میں نے مجبور ہو کے بوری آپ کی کمر پہ رکھ دی. آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. وہاں پہنچ کے اس دیچکی میں سے آٹا، کھجوریں، چربی نکالی اور دیچکی میں ڈالی، اور کہتے ہیں خود چولہے میں پھونک مارنا شروع ہو گئے اور پکانے لگے، حتیٰ کہ حریرا سا تیار ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر ان بچوں کے آگے رکھا. وہ بچے خوش ہو گئے اور کھیلنے لگے، ان کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے کہ میں نے ان کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا، اب ان کو خوش ہوتے دیکھا. وہ عورت بڑی خوشی ہوئی، کہنے لگی اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو اس قابل ہے کہ تو خلیفہ بنتا. تو فرماتی ہیں کہ کل تم آ جانا خلیفہ کے دربار میں، مجھے وہیں پاؤ گی. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں ہی تو ہوں، میں نے کیا ہے، دیکھو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ایسے لوگ. اب تو ہمارے اندر ایک رمق بھی ہمارے اندر ان کی آ جائے نا، ہم بہت شکایت تو کرتے ہیں ہمارے حکمران ایسے، ہمارے ہم خود ایسے ہیں. ہم جہاں جہاں پہ بھی ہیں نا، جس جگہ پہ بھی ہیں،
हमारे अंदर खुद के अंदर एक झलक भी नहीं उनके किरदार, और हम मांगते हैं अपने लिए क्या, उमर जैसे खलीफा, अब बकर सिद्दीक जैसे खलीफा। इनके सहाबा ने भी फरमाया कि हम इनके स्टैंडर्ड को कैसे पहुंचेंगे। तो फिर एक दफा क्या वाकया ये है कि इसी तरह रात को गश्त कर रहे थे तो एक जगह पे देखा कि कहीं आग जल रही है, तो वहां पे गए, तशरीफ ले गए, वहां देखा एक बद्दू बैठा हुआ और एक खैमे से कराहने की आवाज आ रही है। सलाम करके उसके पास बैठ गए और पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं एक मुसाफिर हूं, जंगल का रहने वाला हूं, अमीरुल मोमिनीन के पास अपनी किसी जरूरत के लिए मदद चाहने के लिए आया हूं। पूछा ये खैमे में किसकी आवाज आ रही है? उसने कहा कि जाओ अपना काम करो। फिर इसरार किया कि नहीं बताओ कि कोई करा रहा है, इतनी तकलीफ में है तो कौन है? कहने लगा कि मेरी औरत है और इसके बच्चा पैदा होने वाला है, इसलिए ये चीखो पुकार है। तो आपने पूछा कोई दूसरी औरत नहीं है इसके पास? कहा नहीं, कोई भी नहीं है। आप वहाँ से उठे, अपने घर गए, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम, किसकी बेटी हैं? हज़रत अली और हज़रत फातिमा की। कितनी शान वाली औरत। उम्मे कुलसूम से फरमाया एक बड़े सवाब का काम है जो आया है, तो चलो मेरे साथ। उन्होंने पूछा क्या है? फरमाया गांव की एक रहने वाली कोई औरत है, अकेली है और उसको ऐसी मुश्किल है, तो चलो। तो वो फौरन तैयार हो गई, साथ चीज़ें कुछ सामान लिया और साथ चल दी, खैमे में चली गई। कुछ देर के बाद खैमे से आवाज़ आई कि अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को बता दें लड़के की बशारत है। अब अमीरुल मोमिनीन बाहर बैठे हुए और वो बद्दू हक्का बक्का हो गया कि ये है अमीरुल मोमिनीन, ये खलीफतुल मुस्लिमीन। तो वो घबरा गया। आपने फरमाया घबराने की बात नहीं है, और ये हांडी में जो खाना है ये खैमे में जाके उस औरत को दे दें, अपनी बीवी को दे दें। तो हज़रत उम्मे कुलसूम ने उसको खाना खिलाया, इसके बाद हांडी बाहर दे दी। उन्होंने बद्दू को कहा कि तुम भी खाना खाओ, रात भर तुम्हारी जागने में गुजरी है, तो तुम आप कुछ खा लो और कल मेरे पास आना तो मैं कुछ इंतज़ाम करूँगा तुम्हारे लिए। तो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी ये वो लोग हैं कि देखिए, बीवी को भी ये नहीं है कि मैं ये काम जाके करूँ, एक दाई का काम, और मैं किसी का काम ऐसे ही क्यों करती रहूँ, और मुझे क्या मुसीबत पड़ी मैं रात को चल के और जाके ये किसी का काम करूँ। किसी को कोई मजबूरी हो हमें फ़ोन कर दे तो हम कहते रात के बाद हमें क्यों इसने टेंशन दी या हमें क्यों बुला लिया, हम नहीं करना चाहते किसी की हेल्प। और ये देखें कैसे लोग हैं। अल्लाह अकबर। एक नहीं बेशुमार वाकयात इस तरह के हैं। जी वजीफा भी मुकर्रर किया था, जी मैं उसके ऊपर भी अभी आती हूँ। और ये जो हम तरावी की नमाज पढ़ते हैं ये भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में हुई थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो आपने सिर्फ 3 दिन तरावी पढ़ाई थी। पढ़ी तो पढ़ते तो थे अपने, लेकिन 3 दिन पढ़ाई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद नहीं पढ़ाई, इस खौफ से कि कहीं ये ना हो कि मेरी उम्मत के ऊपर ये फ़र्ज़ हो जाए। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में रमज़ान में एक रात मस्जिद में गए तो देखा लोग अलग अलग टोलियों में नमाज पढ़ रहे हैं, कोई अकेला नमाज पढ़ा है, कुछ लोग इमामत कर रहे हैं और वो अपने अलग नमाज पढ़ने लगे हैं। तो फरमाया मेरी राय ये है कि अगर लोग एक शख्स की इमामत में नमाज अदा कर लें तो बेहतर है। फिर उन्होंने उबई बिन काब को इमाम मुकर्रर किया और सब लोगों को इनकी इमामत में नमाज अदा करने की तलकीन की। फिर रमज़ान की दूसरी रात में मस्जिद गए तो सभी लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, तो ये मंजर देख के फरमाया कि ये एक बिदत हसना है। बिदत हसना का मतलब यहाँ से बाज़ लोगों ने ये ले लिया कि हज़रत उमर के वक्त में भी तो बिदत हसना थी, बिदत नहीं थी ये, उस तरह से बिदत नहीं कि एक नया तरीका उन्होंने ईजाद कर लिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इसकी मिसाल मिलती थी इसलिए उन्होंने शुरू किया। वरना हज़रत उमर तो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को देखने वाले थे कि कोई भी ज़रा सा टस से मस ना हो दीन के मामले में, क्योंकि ये तो ये ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही, ये वो लोग हैं जो इल्म के में बहुत बड़ा मकाम रखते थे। वो आपका मतलब है बिदतें ईजाद करेंगे, इनके बारे में आता है कि अगर इल्म ترازو کے ایک پلڑے میں حضرت عمر کا علم رکھ دیا جائے اور روئے زمین کے تمام باشندوں کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر کا علم ان تمام کے علم پہ بھاری ہوگا. یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, یہ بھی صحابی رسول ہیں, اتنا زیادہ یہ علم والے تھے. ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک بدعت ایجاد کر کے بیٹھ جائیں. اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے سورہ بقرہ, انہوں نے 12 سال میں اس کی تعلیم لی تھی. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم پورا قرآن کتنی دیر میں ختم کریں گے, ایک سال میں جلدی سے ہمیں ختم کرا دیں. کتنی دیر کا کورس ہے سب سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں, بس ایک سال میں ختم ہونا چاہیے, چٹکیوں میں ختم ہو جائے, آج ہی میرے سر میں اونڈیل دو. 12 سال میں صرف سورہ بقرہ کی تعلیم لی تھی انہوں نے, کیونکہ انہوں نے ہماری طرح تھوڑی پڑھنا ہوتا تھا. ہم اسی لیے کہتے ہیں نا ایک سال میں, کیونکہ ہم نے صرف پڑھنا ہے نا, کون سا عمل کرنا ہے. ہم نے عمل کرنا ہو تو پھر ہمیں ہونا کہ بھائی ٹائم لگے گا, یا میں اس کو پھر غور کروں گی, تدبر کروں گی, میں اس کو اپنے اندر جذب کروں گی. جب ہم نے اس کا ارادہ ہی نہیں رکھا ہوتا تو پھر ہمیں یہ ہوتا کہ جلدی جلدی کرو اور ختم کرو, جیسے کہ ہم نے سر سے اتارنا ہے بس. انہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے اونٹ ذبح کر کے دعوت کی تھی, اس کی خوشی منائی تھی, سورہ بقرہ کو مکمل کیا تھا, اس کی تعلیم لی تھی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کے معاملے میں بہت سیریس تھے. ایسے نہیں تھا کہ جیسے ہم سوچ لیں کہ ہمارے ہی کورسز, یا ہم سوچ لیں کہ 12 سال میں کوئی کورس کا ہمیں کہہ دے تو, پورا قرآن کا بھی کورس کہہ دے تو پھر ہم تو کہیں گے کہ ہم ایسی جگہ پہ تو بالکل نہیں پڑھنے والے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ساری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا, لیکن پھر بھی ہمیشہ دوران سفر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کو کبھی بھولتے نہیں تھے. یہ نہیں کہ بھائی میں تو اب اتنا بزی ہو گیا. ہمارے پاس سب سے بڑا ایکسکیوز کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت بزی ہیں نا, بزی ہیں, مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مصروفیت ان کی ہوگی کہ سارا دن خلافت کے امور ہیں اور رات کو گشت کرنا ہے اور پھر بھی اپنی عبادت میں کوتاہی نہیں ہے. ابو قتادہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا رات کے پہلے حصے میں. جب ان سے پوچھا تو فرمایا رات کے پچھلے پہر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہیں. احتیاط ہے نا کہ جلدی پڑھ لیں, یہ نہ ہو کہ رہ جائیں. اور عمر اپنی قوت کو مد نظر رکھتے ہیں, قوت ان کے اندر ہے تو وہ آگے بڑھ کے رات میں کرتے ہیں. اور زیاد بن حدید کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ لوگوں میں روزہ رکھنے والے اور سب سے زیادہ مسواک کا اہتمام کرنے والے تھے. میں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا کبھی کہ میں روزہ کیوں رکھوں, کیونکہ میں تو اتنے کام کرتا ہوں, میرے اوپر تو اتنی ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں. اور فرمایا کرتے تھے اگر میں دن کو سو جاؤں تو میری رایا کا نقصان ہوگا, اور اگر میں رات کو سو جاؤں تو میرے اپنے نفس کا نقصان ہوگا. اللہ اکبر. اور حضرت معاویہ سے فرماتے ہیں, معاویہ ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے نیند کیسے آئے مجھے. اور اتنا زیادہ, یعنی آپ یہ لوگوں کی جو بات اتنی زیادہ غلط ہے نا کہ وہ انہوں نے ایک بدعت نئی شروع کی, اس سے اندازہ کریں کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں. کیونکہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا, تو ان کو یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ سوچیں کہ اس پتھر میں بھی کوئی فائدہ یا نقصان ہے, یہ بھی. تو اتنی سی بات کو گوارا نہیں کرتے تھے. فرمایا مجھے یہ پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہی ہے, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. اسی طرح اتنی احتیاط کرتے تھے. ناوے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس درخت کے پاس عقیدت سے آنے لگے جہاں پہ بیت رضوان ہوئی تھی, وہاں پہ لوگ اس کو بھی, جیسے آج کل بھی ہم عمرے یا حج پہ چلے جائیں تو ہم کوئی چیز نہیں چھوڑتے. ہمارے لگتا ہے کہ بس ہر چیز یہاں پہ, ادھر چادریں مل رہے ہیں, ادھر بوسے دے رہے ہیں, ادھر دیکھ کے کریں, یعنی جو مقام ابراہیم ہے اس کے شیشے کو بوسے دے رہے ہیں. بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ یہ چیزیں ایسی مقدس ہو گئی ہیں, ان کا بس نہیں چلتا مٹی وہاں سے اٹھا کے لے آئیں, کیا کر لیں پتہ نہیں. تو اتنی احتیاط کرتے تھے اس درخت کو, حالانکہ اس کے نیچے واقعی بیت رضوان ہوئی تھی. تو وہاں پہ لوگوں نے جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی. تو یہ بات جب ان کو پتا چلی تو اتنی ڈانٹ پلائی, فرمایا اس درخت کو کاٹ دو, یہ نہ ہو لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں کل کو. کوئی پتہ نہیں ہوتا لوگوں کا. اور آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں کہاں کہاں کس کس چیز کی نہیں پوجا ہو رہی مسلمانوں میں. بالکل. ایک دن معرور بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پہ روانہ ہوئے, تو نماز فجر میں انہوں نے سورہ فیل اور سورہ الاف کی تلاوت کی، جب نماز سے فارغ ہو کے واپس مڑے تو لوگوں کو ایک مسجد کی طرف تیزی سے لپکتے ہوئے دیکھا، جیسے ابھی بھی لوگ نماز پڑھ کے وہ اگر دروازہ کھول دیں نا وہ روضہ کی طرف جانے کا تو اتنی تیز بھاگتے، تو وہ اتنی تیزی سے لپکتے دیکھا، تو آپ نے لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے پوچھا یہ کیا ہے، مطلب کیوں اتنا بھاگ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی، اس لیے لوگ بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم سے پہلے اہل کتاب اسی لیے تو تباہ برباد ہوئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو عبادت گاہیں بنا لیا، جب تم میں سے کسی ایک کے لیے یہاں نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز پڑھ لے، اور اگر نماز کا وقت نہ رہے تو یہاں سے چلتا بنے۔ اتنی کیا مشکل ہو گئی کہ وہ لوگ بھاگنے شروع کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ سے، تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح سے، میں ایک سوالات بعد میں لیتی ہوں، ہمیں بھی اس طرح کے وہ نہیں کرنے چاہیے کہ ہر چیز وہاں پہ جا کے، جو چیز کے بارے میں برکت کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ اس میں برکت ہے تو آپ کے لیے ضرور برکت ہے، لیکن ہر چیز کو سمجھ لیں بس یہاں پہ بھی برکت وہاں پہ بھی برکت وہاں پہ بھاگے جا رہے ہیں، ایسے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو کیا گیا ہے، ہم وہاں پہ جا کے ہر چیز کو مقدس بنا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جب ہم نے مدائن کو فتح کیا تو مجھے وہاں سے ایک کتاب ملی جس میں بڑا ہی اچھا کلام ہے، تو پوچھا کیا وہ کلام اللہ کی کتاب قرآن میں سے تھا؟ تو اس نے کہا نہیں وہ قرآن میں سے تو نہیں تھا، تو اتنے غصے میں آئے اور فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہوئے کہ وہ اپنے علماء اور مذہبی رہنماؤں کی کتابوں پر اعتماد کرتے تھے، قرآن کو چھوڑ دیا اور دوسری کتابیں، اب یہ کتاب پڑھ لیں یہ کتاب پڑھ لیں یہ بڑی اچھی ہے، یہ آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کی طرف کتنے لوگ آنے والے ہیں، اور دوسری کتابیں پڑھا لو جس میں کوئی کہانیاں ہوں کوئی قصے ہوں وہ اس میں بہت مزہ آتا ہے، شعر و شاعری کرا لو نعتیں پڑھا لو بس وہ بھی بڑا مزہ آئے گا، لیکن قرآن کی طرف نہیں آتے۔ وہ فرمایا کہ اپنے علماء کی، لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں نا باتیں، اور ان کی کتابوں پر اعتماد کرتے تھے اور انہوں نے تورات اور انجیل کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان دونوں آسمانی کتابوں کا علم مٹ گیا اور بالکل ختم ہو گیا۔ آج قرآن کو استغفراللہ، اللہ معاف کرے، ہم صرف ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ سیکھنے کی چیز ہے نہیں، صرف ثواب کی ہے، اس کو ثواب کر کے اس سے لے کے ہم نے رکھ دیا، باقی سیکھنا سمجھنا ہم نے نہیں ہے، باقی پڑھنے کے لیے دوسری کتابیں، یہ نہیں کہ کوئی بری کتابیں ہیں، علماء کی کتابیں ہوتی ہیں لیکن وہ قرآن کا تو نہیں مقابلہ کر سکتی نا۔ تو فرمایا کہ نہیں، اگر وہ قرآن میں سے نہیں تھا تو تم نے کیوں لیا۔ اور پھر اسی طرح ان کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عامش بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کے پاس 22,000 درہم آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اسی مجلس میں ساری کی ساری رقم مستحقین میں تقسیم کر دی، اور عمر کو جو مال پسند ہوتا وہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے۔ اور یہ پتہ چلتا ہے جب یہ اتنی زیادہ فتوحات بھی ہو گئیں تب کیا وجہ تھی، آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں یہ اتنی احتیاط کرتے تھے اور کیوں یہ پھر بھی ایسی زندگی لیوش زندگی نہیں گزارتے تھے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک وجہ تھی، اور اس کی یہ وجہ تھی کہ ایک دفعہ کسی نے جب کوئی ان کے گھر آیا تو اس نے کہا، اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اس نے کہا یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے، یہ کھانا ہم کیسے کھا سکتے، ان کے والا کھانا کوئی کھا نہیں سکتا تھا، اتنا فقیرانہ کھانا تھا۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں گوشت نہیں کھا سکتا اور میں قیمتی لباس نہیں پہن سکتا، مگر میں نے یہ اختیار کیا ہے کہ میری نیکی کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے، اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جو اس دنیا میں ہی اپنے عمل کا بدلہ پا لیتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ کبھی ہم بھی کنٹرول کرتے ہیں اپنی خواہشات کو، بے شک ہم کر سکتے، وہ بھی کر سکتے تھے، ایسے نہیں تھا کہ بھائی وہ کر ہی نہیں سکتے، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو واقعی ایسا دور تھا، نہیں وہ کر سکتے تھے، لیکن ان کے دور میں تو ایسا تھا کہ اتنی کشائش تھی کر سکتے تھے۔ دیکھیں آپ ایک اور مثال سے پتہ چلتا ہے، جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میں نے ہاتھ میں گوشت تھا، گوشت کافی سارا پکڑا ہوا تھا، حضرت عمر وہاں سے گزرے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے گوشت ہے. تو پوچھا یہ تم نے اتنا گوشت کیوں لیا ہوا؟ کہتے بس میرا دل چاہ رہا تھا کھانے کا, جیسے ہم کہتے ہیں دل چاہ رہا تھا. تو فرماتے ہیں حضرت عمر کہ جابر کیا جب بھی تمہیں کوئی چیز کھانے کا دل چاہتا ہے تم اسی طرح لے لیتے ہو؟ میں نے کہا اللہ اگر ہمیں دیکھ لیں تو ہمیں تو جب کسی کا دل چاہتا ہے ہم اسی وقت آرڈر کر دیتے ہیں, ہم تو کچھ جانے کی بھی ضرورت نہیں, اسی کا دماغ میں آیا نا اسی وقت کلک کیا آرڈر ہو گیا. یہ دل چاہ رہا ہے کھانے کا, رات کے 10 بھی بجے میں چلو گاڑی کی چابی لی چلو ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کھانے کے لیے. ہم اپنے آپ کو کبھی کنٹرول کر کے اپنے نفس کو یہ دیکھتے نہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے میں, کیونکہ جیسے علماء فرماتے ہیں کہ تزکیہ یہ بھی ہے کہ انسان فوری طور پہ اپنے آپ کو وہ چیز نہ دے دے جو اس کا دل چاہتا ہو فوری. آپ نے یہ بھی نفس بھی ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہوتا ہے نا, کہ اس کو ہم اتنا پیمپر کر دیں کہ ادھر اس نے خواہش کی, ابھی اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ ہو, ابھی موسم ایسا ہے پکوڑے بن گئے تو فوراً پکوڑے ہو گئے, ابھی موسم ایسا ہے کہ پکنک پہ چلے جائیں فوراً پکنک پہ چلے گئے, ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ یہ کپڑا میں نے دیکھ لیا اب مجھے فوراً مل جائے, ابھی میرے گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے فلاں کے پاس دیکھی تھی وہ فوراً میرے پاس آ جائے. نہیں, ایون جب آپ افورڈ بھی کر سکتے ہوں کنٹرول کرنا سیکھیں اپنے آپ کو. وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے تھے, ہم اپنے نفس کے غلام ہیں, نفس جدھر کو ہمیں چلاتا ہے ہم ادھر ہی چلتے ہیں. وہ کسی چیز میں چاہے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کسی چیز میں, میرا دل کر رہا ہے نا بس دل نے کہہ دیا تو اب آخری حرف آخر ہے. کیوں ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے یا اس کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دینا. تو وہ اس طرح تھے, تو وہ حیران ہوئے کہ جابر جب تمہارا دل کرتا ہے تو تم وہ چیز لے لینے چلے جاتے ہو جو تمہارا دل کرتا ہے. ہم کہیں کیوں نہیں, ہمارے پاس پیسے ہیں ہم کیوں نہ لیں؟ ان کے پاس تو سب کچھ تھا اور وہ سب عیش کر سکتے تھے ہمارے سے کہیں زیادہ, لیکن نہیں کیے. تو یہ ہوتا ہے نفس کو کنٹرول کرنا, یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے ان کی زندگی سے. اسی لیے فرماتے تھے نا کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے, یہ ان کی ہی بات ہے, اپنا حساب کر لو. اور واقعی پھر اپنا حساب کرنے میں سب سے آگے تھے. اور یہ حال تھا اس کے باوجود کہ سبحان اللہ اللہ اکبر, ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. تو حضرت حذیفہ سے جا کے پوچھتے تھے, جن کو پتا تھا کہ منافقین کون ہیں ان سے جا کے پوچھتے تھے میرا نام کہیں منافقوں میں تو نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی کوئی رمق ہمارے اندر بھی لے آئے, اور اللہ ہمیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.